أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على
لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود بيجي محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ايضا محترم، ايام شهادت اول مظلوم تاریخ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اسی مناسبت سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم امام کے شیعوں اور پیروکاروں میں سے قرار دے، اور روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں. درود دین کے بیج محمد و آل محمد. سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہے: ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ایک نقطہ ذہن میں آیا تھا کہ جہاں پر بھی اے ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہے، اس کا سب سے واضح ترین مذاق مولا کائنات کے شیعہ ہیں، اس لیے کہ وہ کل ایمان ہے. جب وہ کل ایمان ہے تو خدا کہہ رہا ہے: اے ایمان لانے والوں، یعنی علی پر ایمان لانے والوں، در حقیقت جتنی بھی آیات قرآن کریم میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، یوں تو پورا قرآن ہم انسانوں کے لیے ہے، لیکن ایمان لانے والوں سے مخاطب ہونے والی آیات در حقیقت مولا کائنات کے حقیقی شیعوں کے لیے ہیں. اور اس آئے مجیدہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان ایام میں جہاں پر بھی مجالس کا موقع مل رہا ہے، وہاں پر اس آئے مجیدہ اور اس کے ذیل میں مولا کی سیرت اور آپ کے خطبات سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، اور اسی مناسبت سے یہ مجلس ادا جسے آپ سماعت کر رہے ہیں، اس میں بھی چاہتا ہوں کہ مولا کے کچھ فرامین اور اقوال کو، کہ جنہیں معمولاً ہم اپنی زندگی میں نہیں پڑھتے یا ڈسکس نہیں کرتے، ان کو زیر بحث لائے جائے، ڈسکس کیا جائے. اس لیے کہ ماہ رمضان کی روزانہ کی دعاؤں میں ایک دعا ہے: اللہم نبہنی عن نومۃ الغافلین، اے اللہ مجھے اس نیند سے بیدار کر دے جو غافل لوگوں کی نیند ہے. توجہ رکھیے گا، بہت سے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، شعوری طور پہ، ارادی طور پر، اختیاری طور پر بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مولا کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں ہر وہ شخص باشعور نہیں ہے جو چلتے پھرتے کام کر رہا ہے. مولا کی ڈکشنری میں، اہل بیت کی لغت میں، شعور اس فکر کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک انسان اپنے ارادے اور اختیار سے وہ کام کرے کہ جو اسے کرنا چاہیے. توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو شعوری طور پہ کام کر رہے ہیں, لوٹ کھسوٹ بھی کر رہے ہیں, چور بازاری بھی کر رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, گناہ بھی انجام دے رہے ہیں, قتل بھی کر رہے ہیں, شعوری طور پہ کر رہے ہیں, لاشعوری طور پہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن کی ڈکشنری میں شعور اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جسے آپ نے انجام دینا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ غفلت کی دو قسمیں ہیں, ایک ظاہری غفلت ہے, جسمانی غفلت یوں کہوں, اس کو زیادہ آسان ہے تاکہ جو بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ کھل کے سامنے آ جائے, اور ایک حقیقی غفلت ہے. ظاہری غفلت یہ ہے کہ انسان غافل ہو جائے کسی بھی امر سے, لیکن حقیقی غفلت کیا ہے جس کو مولا کائنات نے جاوجا نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے اور جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے. تو ماہ رمضان در حقیقت غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے ہے, یعنی وہ کام جو معمولاً ہم عام زندگی میں نہیں کر رہے ہوتے اس مہینے یہ فرصت ہوتی ہے کہ انہیں ہم انجام دے سکتے ہیں. کسی موقع پہ میں نے اسی ماہ رمضان میں گفتگو کی ہے ان پر کہ پانچ چھ کام ایسے ہیں کہ جو معمولاً اس مہینے میں انجام دیتے ہیں, اس کے علاوہ بہت کم ہوتا ہے جن کا انجام دیتے ہیں. خدا سے دوستی, کہ جتنا موقع اس مہینے میں ہے وہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہے. خدا کی طرف سے ہیں توجہ رکھیے گا, ہماری طرف سے نہیں ہے. خدا بار بار یہ موقع دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ, خدا سے دوستی کرو, خواہ ایک کھجور کے ذریعے سے افطار کرا کے کیوں نہ ہو, ایک گھوٹ پانی پلا کر, توجہ رکھیے گا. تو خدا کی طرف سے آتا ہے, ہماری طرف سے قبول نہیں ہے. تلاوت قرآن عام مہینوں میں کیا پورے سال گزر جاتا ہے ہم تلاوت قرآن نہیں کرتے, لیکن اس مہینے تلاوت قرآن کرتے ہیں. ولایت سے وابستگی اس پورے مہینے, شاید ہی کوئی ایسا مہینہ ہوگا جس میں ولایت سے وابستگی, مثلا شاید میں عرض کروں کہ ولایت سے کما حقہ حقیقی معنی میں وابستگی, مثلا آپ کے محرم سفر, اس میں وابستگی برائے نام ہوتی ہے, یعنی ایک عزاداری کو لے لیا جاتا ہے اور اس عزاداری میں بھی ہم اپنا رنگ بھرنے لگتے ہیں اہل بیت کی تعلیمات کو چھوڑ کر. لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں ولایت اہل بیت سے متمسک ہونے کا پورا پورا موقع ملتا ہے. آپ دیکھیے روزانہ ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے رات میں افطار کے بعد, جب انسان افطار کر لے آرام کر لے, وہ ہے دعا افتتاح, وہ ہے امام زمانہ کی محبت پڑھی جانے والی دعا, ولایت کی دعا, کہ جس میں پتہ چلے کہ تمہیں اپنے امام سے نزدیک و قریب ہونا ہے. پھر یہی شب قدر کے اعمال کہ جو ہم بجا لاتے ہیں, قرآن کھولتے ہیں اپنے سامنے رکھتے ہیں, یہ اشارہ ہے, یہ کنایہ ہے کہ اے خدا اب قرآن میری زندگی میں کھلا رہے گا, بند نہیں ہوگا. یہ کنایہ ہے کہ خداوندہ اس قرآن کو کھول رہا ہوں, یعنی یہ میرا قائد و رہنما ہے, لہذا اس قائد و رہنما کے مطابق زندگی بسر کروں گا. ایک یہ, دوسرا یہ کہ قرآن سر پہ رکھو, یعنی قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرو. آیت اللہ حسن زادہ عاملی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ قرآن اور اہل بیت کی روح کو اپنے اندر اتارو, والا جس طرح ابھی دو منٹ کے بعد قرآن تم سے الگ ہو جائے گا, اسی طریقے سے تم اس عظیم نعمت سے محروم ہو جاؤ گے. کوشش کرو کہ قرآن کی روح اور نور اہل بیت کا نور تمہارے قلب و روح میں اتر جائے, تاکہ یہ قرآن در حقیقت تمہاری زندگی کو اور اہل بیت تمہاری زندگی کو سنوارنے میں کامیاب ہو جائے. درود بھیجیے محمد والے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, قرآن سر پہ رکھتے ہیں, یعنی اے خدا قرآن کے سائے میں زندگی بسر کروں گا. اور اس کے بعد کہا بکا یا اللہ بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین, یعنی قرآن کافی نہیں ہے بلکہ قرآن اہل بیت کے ساتھ در حقیقت قابل قبول ہے. حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ ہمارا نعرہ نہیں ہے, ہم حسبنا کتاب اللہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کتاب اللہ اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر تھوڑی زحمت نہ ہو تو آگے آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں ان کو جگہ مل سکے. ایک دفعہ پھر مل کے درود بھیجیے محمد والے, اور آگے آگے آ جائیے جگہ. جزاک اللہ, ایک دفعہ پھر مل کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے بلند تر صلوات. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہوں, اور موقع دیا ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں. لیکن یہ سچوں کے ساتھ ہونا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ہمارے پاس کہ خدا نے کہا ہو کہ پہلی محرم سے اور 8 ربیع الاول تک امام حسین کے ساتھ ہو جائے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین الوداع خدا حافظ, یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے. خدا کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ 8 ربیع الاول تک, 21 رمضان تک نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک زندہ ہو ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرو. یہ ہے قرآن, یہ ہے اہل بیت. تو قرآن و اہل بیت, لہذا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو الگ کر لیا وہ الگ ہو گئے, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو لے لیا وہ بھی گمراہ ہیں, یہ بھی گمراہ ہیں. نہ صرف قرآن نہ صرف اہل بیت. ڈاکٹر علی چریدی کا جملہ یاد آ رہا ہے مجھے, اور وہ کہتے تھے خدا بندہ مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی عطا فرما. تو کسی نے اعتراض کیا کہ یعنی یہ اعتراض میں نے خیالاً شکوہ کیا ڈاکٹر علی شریعتی سے, اور ڈاکٹر علی شریعتی کا خیالی جواب شکوہ میں نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا, مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی عطا فرما. تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو تحصیل حاصل ہے, مسلمانوں کے پاس پہلے ہی قرآن ہے, شیعوں کے پاس پہلے ہی علی ہے, یہ تو آپ پہلے سے حاصل شدہ بات کو دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ لے لو. ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے میں کوئی آپ لے لیں, آپ کہیں میرے پاس موجود ہے, مسلمانوں کے پاس قرآن شیعوں کے پاس علی. تو ڈاکٹر علی شریعتی کیا کہتے ہوئے نظر آتے, جواب شکوہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے میری مراد نہیں سمجھے, میں کہتا ہوں خداوندہ مسلمانوں کو فہم قرآن اور شیعوں کو فہم علی عطا فرما. اس لیے کہ جو قرآن پڑھے گا اسے محمد آل محمد کا اخلاق عملی نظر آئے گا, اور جو عمل اہل بیت کو دیکھے گا اسے مجسم قرآن نظر آئے گا. مل کے درود بھیجیں محمد آل محمد. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین, لیکن 21 رمضان تک علی کے ساتھ نہیں ہونا ہے. اچھا یہ بات, یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے, ہم یا افراط میں رہتے ہیں یا تفریط میں رہتے ہیں, یا اہل بیت کے قریب نہیں جائیں گے یا اتنا جائیں گے کہ اپنی زندگی خود ابھر کر لیں گے. اسی لیے ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں بے پردگی ہوتی ہے, اور وہی سادات وہی شیعہ وہی مومن وہی عزادار جو کالا لباس پہن کے ننگے پیر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, پھر اپنی بچی کی شادی میں اپنی بچی کو ہاتھ کھلے ہوئے میک اپ زدہ حالت میں نامحرم کے سامنے لے آتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی ایسا کیوں, کہتے ہیں مولانا مجلس تھوڑی ہو رہی ہے, یہ شادی ہو رہی ہے. اب شادی کا تصور ہمارے یہاں گناہ کے ساتھ ہے, یا کوئی فنکشن ہو یا کوئی اور چیز ہو اس میں گناہ گانا ناچ گانا مس گیدرنگ جب تک نہ ہو خوب ہمارے یہاں خوشی ہضم ہی نہیں ہوتی. ہم تو ہم اہل بیت کے معاملے میں افراد و تفرید کرتے ہیں, یا پیچھے ہٹ جائیں گے یا اتنا آگے بڑھ جائیں گے زندگی اپنی دوبر کر لیں گے, توجہ رکھیے گا. تو ہمیں افراد و تفرید نہیں چاہیے, ہمیں بیلنس زندگی چاہیے. جو خطبہ آج میں مولا علی کا نقل کرنا چاہتا ہوں وہ مولا علی نے مجھ سے اور آپ سے کسی چیز کا تقاضا کیا ہے, توجہ رکھیے گا. چار چیزیں مولا نے اپنی بتائی ہیں کہ جو امام پر واجب ہے کہ وہ امت کے لیے انجام دے, توجہ رکھیے گا. اور چار چیزیں امت پر واجب ہیں کہ جو امت امام وقت کے لیے انجام دے, خواہ وہ علی ہوں خواہ وہ حسن ہوں خواہ وہ حسین ہوں یا خواہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اس لیے کہ ہم نے ولایت کا معنی ولایت اہل بیت کا معنی نہیں سمجھا, توجہ رکھیے گا. ولایت کے معنی ہیں, ہم نے ایک آدھ معنی کو لے کر کہا جانا بس کافی ہے. ولایت کا ایک معنی کیا ہے, اقرار کیا جائے علی کی ولایت کا, اظہار کیا جائے, اعلان کیا جائے برملا کہ ہم مولا علی کے معنی, اقرار کیا جائے, اظہار کیا جائے, اعلان کیا جائے, ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ مولا کی سیرت پہ چلا جائے, ان کی نقش قدم پہ چلا جائے. تیسرا معنی کیا ہے کہ مولا جو کرنا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں ہم ان میں ان کا ساتھ دیں. یہ وہ حقیقی معنی ہے کہ جس کو اہل بیت علیہم السلام نے مختلف آیات کی تشریح میں اپنی روایات میں بیان کیا ہے, اور یہی وہ نقطہ ہے. کیونکہ اہل بیت امام حسین کے بعد جو زمانہ تھا اہل بیت پر وہ انتہائی سخت تھا, لہذا اہل بیت کو احادیث بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی, صرف چھٹے امام اور پانچویں امام کو ایک زمانہ ملا یا پھر آٹھویں امام کو جا کر, لیکن بقیہ ائمہ جو ہے ان کو اجازت نہیں تھی، خصوصاً امام سجاد کو جو کربلا میں، اب کربلا کو باقی رکھنا ہے، اور کربلا کو باقی رکھنا امام پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، اور وہ بھی ناقص صورت میں نہیں بلکہ حقیقی معنی میں. اب کیسے امام باقی رکھے گا اس کربلا کے پیغام کو، اس عزاداری کو، اس میسج آف امام حسین علیہ السلام کو؟ وہ دعاؤں کے قالب میں، وہ احادیث کے قالب میں امام نے بیان کیا ہے. لہذا آئمہ کے بہت سارے اسرار و رموز دعاؤں کی صورت میں ہیں، اور خصوصاً یہ دعا جس کو میں نے کہا دعا افتتاح، جو ہر شب پڑھی جاتی ہے، اور ہر محب امام زمانہ پر لازم و واجب ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھے، اخلاقی طور پر لازم و واجب ہے. وہیلا کل کو آپ مجھے فتویٰ لگا دیں گے، مولانا آپ نے کیسے واجب کر دیا، دعا واجب ہوتی ہے؟ اخلاقاً واجب ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا. تو ولایت کا معنی صرف عقیق کی انگوٹھی پہننا نہیں ہے، صرف کربلا کی سجدگاہ رکھنا نہیں ہے، یہ سمبلز ہیں، یہ علامتیں ہیں کہ اگر مومن اپنے ہاتھ کی زینت کسی پتھر کو بنانا چاہتا ہے تو وہ اس پتھر کو بنائے کہ جس نے سب سے پہلے مولا کی ولایت کی گواہی دی. تمہاری پیشانیوں کے نیچے جو مٹی ہو وہ ولایت کی خوشبو سے معطر مٹی ہو، یعنی کربلا کی مٹی. یعنی ولایت محور بنانا ہے، زینت اختیار کرنا چاہتے ہو عقیق پہنو، سجدہ کرنا چاہتے ہو ولایت کی در حقیقت مٹی پہ سجدہ کرو، ولایت محور بنانا چاہتے ہیں. تو ولایت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو ہم سے مطلوب ہے، اور خصوصاً امام زمانہ کی نگاہیں ہم سب پر ہیں. استاد پناہین کا ایک خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ بغیر حب علی کے نماز باطل ہے. کوئی بغیر حب علی نماز پڑھے، نماز باطل، منہ پہ مار دی جائے گی. حدیث صحیح موجود ہے، یا علی، رسول اللہ فرماتے ہیں، یا علی من لقى الله عز وجل يوم القيامة بغير ولايتك فقد حبط عمله. اے علی، جو روز قیامت اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کے پاس تیری ولایت نہ ہو، اس کے عمل حبط و اکارت و برباد چلے جائیں گے ولایت علی کے بغیر. تو ولایت کا ایک معنی اقرار ہے، اعتراف ہے، اظہار ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ عملی طور پر اپنے مولا کا ساتھ دینا ہے، اور پھر مولا جو کرنا چاہتے تھے اس میں ساتھ دیں. مثلا رسول اللہ نے 120,000 صحابہ کے مجمع میں کہا کہ من کنتو مولا فہد علی مولا. کتنے لوگ آئے؟ گنتی کے لوگ، انگشت شمار، جنہوں نے مولا کی ولایت کی گواہی دی. بقیہ سب پہ لازم و واجب تھا کہ اقرار کرتے، کسی بھی وجہ سے نہیں کیا. ان پر لازم و واجب تھا کہ مولا کی مدد کرتے. بس مولا کی ولایت کا معنی یہ ہے کہ علی جو کرنا چاہتے ہیں تم اس میں علی کا ساتھ دو. کچھ تو ایسے تھے جو جنازہ چھوڑ کر بھی جو ہے وہ امیر اور امیر کی بندر بانٹ میں شریک ہو گئے تھے کہ ہم میں ہوتے ہو گئے تم میں سے ہو، معذرت کے ساتھ. رسول کے جنازہ چھوڑ کر جو لوگ چلے گئے، یا جو ساتھ دینا چاہتے ساتھ نہیں دیے، کیا ہوا؟ مولا علی 25 سال اپنے ظاہری حق سے محروم ہو گئے. اچھا چلیں، یہ مثال تھوڑی سی اور آسان ہو جائے گی. امام علی کی شہادت کے بعد کچھ لوگ گری اوزاری کر رہے تھے، کچھ لوگ ماتم کر رہے تھے، کچھ لوگ غمزدہ تھے. اب ایسے موقع پر ان کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا؟ امام حسن علیہ السلام کی طرف، کہ ادھر میں شمس ہے. بیعت کس کی کرنی چاہیے تھی؟ امام حسن کی. وہ کہنے ہم مولا کا غم منائیں گے، ماتم کریں گے. ٹھیک ہے مولا، آپ امام ہیں، لیکن اگر وہ لوگ جو غم کا اظہار کر رہے تھے، رو رہے تھے، سر و سینہ پیٹ رہے تھے، اگر امام حسن کا ساتھ نہ دیں، آپ کے خیال میں ان کی شفاعت ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ امام وقت کا ساتھ نہیں دیا. امام وقت کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ امام جو کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھی بنو، یاور و انصار بنو. امام جو کرنا چاہتا ہے، اب آپ ایک کے بعد ایک امام اٹھائیے، 11 امام تک، 11 اماموں کی عزاداری، سوگ، شہادت ہمارے پاس موجود ہے. یعنی 13 معصومین، 11 امام، 13 معصومین. ہم روئیں، ماتم کریں، گریہ کریں، عزاداری کریں، زلجنہ نکالیں، علم نکالیں، شبی تابوت نکالیں، لیکن ہمارا امام جو کرنا چاہتا ہے ہم اس میں اس کا ساتھ نہ دیں، آپ کے خیال میں آپ کا کوئی عمل قبول ہے؟ خود سوچئے گا. امام حسین کی شہادت کے بعد اور مثال تھوڑا سا کلوز کر دوں, فوکس کر دوں, واضح ہو جائے. کس کی بیعت ہونی چاہیے تھی؟ امام سجاد کی. تمام لوگوں پہ واجب تھی, ہاں وہ کوفی کو, شام کو, اپنے ہوں, غیر ہوں, سب پہ واجب نہیں کی. کیا ہوا؟ امام کو جو کرنا چاہیے تھا وہ امام سجاد نہیں کر سکے. جس انداز سے کرنا چاہتے تھے اس انداز سے نہیں کر سکے. مولا علی نے 25 سال کے بعد کچھ سال حکومت کی, لیکن اگر وہ 25 سال پہلے حکومت کرتے تو نقشہ کچھ اور ہوتا. توجہ رکھیے گا, یعنی مولا جس انداز سے, جیسے, جب, جہاں, جتنا کرنا چاہتا ہے تم اس کی ولایت میں ساتھ دو. اب 11 ائمہ کا سوگ عزاداری اور سیرت اور سنت ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم یہ سب کچھ کریں, مولا امام حسین کی عزاداری کریں, امام علی کی عزاداری کریں, روح ماتم کریں, لیکن اگر اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کریں کہ میرا امام کرنا, ہمیں یہی نہیں پتا کہ امام کرنا کیا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ آئے گا. آئے گا نہیں, وہ موجود ہے, صرف ظاہر ہوگا, اس کو ظہور ہوگا. وہ موجود ہیں, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, تمہارے عریضوں کو پڑھ رہا ہے. قبل اس کے کہ تم عریضے لکھو, تم اپنی زبان پہ لے کر آؤ, تمہارے دلوں کے حالوں سے باخبر ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا امام کرنا کیا چاہتا ہے. ہم 13 معصومین کی عزاداری کو لے کے صرف بیٹھے ہوئے اور اپنے امام وقت کی ولایت کو بھولے ہوئے ہیں کہ جس سے ہمارا رابطہ ہے. یعنی آج کا روزہ, اگر امام زمانہ کے سگنیچر میرے آج کے روزے پہ نہ ہوں, میرے روزے قبول ہیں. جس طرح مولا علی کی ولایت لازم واجب ہے, اسی طرح مولا امام زمانہ کی ولایت لازم واجب ہے عزیزان گرامی. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں امام علی آج سے 1400 سال پہلے, دقیقاً ایکوریٹ 1400 سال پہلے بیان کر گئے. یہ تمام باتیں کہ امام کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے. اب امام علی نے تو ایک بات کہہ دی, یہ امام حسن کے زمانے کے لیے بھی, امام حسین کے زمانے کے لیے بھی ہے, تمام آئمہ کے لیے, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. عزیزان گرامی, یہ وہ نقطہ ہے جب میں لانا چاہ رہا ہوں, اور مولا کے کچھ سنہری الفاظ ہیں وہ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کریں. میں امام علی کے غم میں رو رہا ہوں, کالے کپڑے پہن رہا ہوں. اگر یہ کالے کپڑے پہننا خلوص نیت سے نہ ہو, اللہ کی قربت کے لیے نہ ہو, یہ کالے کپڑے پہننا قبول نہیں ہوگا. توجہ رکھیے گا, آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں. رجب علی خیاط ایک درزی تھا, لیکن اس کی چشم بصیرت کھلی ہوئی تھی, حقائق کو دیکھتے تھا, پردے ہٹے ہوئے تھے. ایک دن وہ جب بھی سلام کرتا تھا نماز کے بعد, آئمہ کو دیکھتا تھا, یہ معروف ان کے بارے میں, آئمہ کو دیکھتا تھا, یعنی دیکھ کے سلام کرتا تھا. ایسے نہیں کہتا تھا ہوا میں سلام, السلام علیکا, یعنی مولا آپ پہ سلام ہو. ایک دن کہنے لگے آج مجھے امام نظر نہیں آئے. توجہ کی انہوں نے, صاحب دل تھے, پتہ چلا کہ یہ جو ابا انہوں نے ڈالی ہے یہ قربتن اللہ نہیں ڈالی تھی. آج اچھی لگ رہی, اس کے ساتھ میچ کرے گی, میں اس کے ساتھ پہن لیتا ہوں. کوئی بھی, آپ کالا کپڑا پہن رہے ہیں نا آپ امام علی کے سوگ میں, اگر یہ قربتن اللہ ہے, اللہ کے لیے ہے, تو یہ قبول ہے, ویلا نہیں. اور اس پہ امام زمانہ کے سگنیچر جب تک نہ ہو, امام زمانہ کے دستخط نہ ہو, یہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. حتیٰ کہ خدا اپنی بارگاہ میں شب قدر میں, کل جو آپ نے اعمال کیے کیا کہ اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین, خداوندہ قاتلان علی ابن ابی طالب پر لعنت فرما. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میری قربت قاتلان علی پر لعنت کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. توجہ رکھیے گا, خدا کی قربت اچھے کاموں سے, اور خدا کی قربت کیا ہے کہ قاتلان علی پر لعنت. یعنی خدا صرف الفاظ کہنا چاہ رہا ہے کہ لعنت بھیجو, جیسے ہمارے معذرت کے ساتھ نوجوانوں میں تھوڑی سی ریس لگی ہوتی ہے, اللہم قتلنا, اللہم قتلنا, اللہم قتلنا, وہ پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں آپ. ایک ایک لفظ آ رہا آرام سے, اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین. ایک بات یہ کہ دل سے توجہ سے پڑھیں, خدا کہہ رہا ہے کہ میری قربت بھی قاتلان علی پر لعنت کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایک چیز یہ,
کیا خدا صرف الفاظ کہنا چاہ رہا ہے کہ الفاظ کہہ دو بس کافی ہے؟ نہیں, خدا چاہ رہا ہے وہ کریکٹر, وہ آئیڈیالوجی, وہ نظریہ جو ابن ملجم اور اس کے گروہ اور اس کی ٹیم کا تھا وہ تم میں نہیں ہونا چاہیے. خدا صرف اللہم لئن قتلت امیر المومنین کے الفاظ کو ہماری زبان پہ جاری نہیں کروانا چاہ رہا. جس طرح ہم قومی طرح پڑھتے ہیں پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, یعنی یہ صرف الفاظ نہیں ہیں, اس ملک کی عظمت تمہارے روح و قلب پر در حقیقت طاری ہو جائے. مقصد یہ قومی ترانے کا, اس لان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کردار اور نظریہ اور آئیڈیالوجی ابن ملجم اور اس کے گروہ کی تھی وہ تمہارے کردار میں نظر نہ آئے. خدا یہ چاہتا ہے. لیکن کیا ہے, معذرت کے ساتھ ہم لعنت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ہم خود ابن ملجم بنے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ ابن ملجم کون ہے جو مولا کی بات نہ سنے, مولا کی اطاعت نہ کرے, مولا کی ولایت کو نہ مانے. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا. لہذا خدا ایک بات یہ, دوسری بات یہ کہا اللہم لئن قاتل امیر المومنین, نہیں کہ قاتل ایک تھا. ایک قاتل ہوتا ہے مباشر جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے جو قتل کرتا ہے, ایک قاتل عامر ہوتا ہے جو آرڈر کرتا ہے, جو برنامہ ریزی کرتا ہے, جو پلاننگ کرتا ہے, جو نظریہ دیتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے اے خدا ابن ملجم بلان, اللہم لئن قتلتا, قتلتا یعنی جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ بھی قابل لعنت ہے, اور جس نے یہ سارا گیم در حقیقت بنایا ہے, یہ پھیلایا ہے, یہ برنامہ ریزی اور یہ منصوبہ بندی کی ہے, اس پہ بھی لعنت ہو. یعنی امام کہنے ٹیم کو پہچانو جو علی اور ولایت کے خلاف ہے. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا, مولا علی کے سنہری جملے موجود ہیں نہج البلاغہ میں. میں نے کسی اور موقع پہ کہا تھا اگر آج مولا علی آ جائیں, مثلا ابھی آ جائیں, اعلان ہو کہ مولا علی ابھی جنت سے آئے ہیں اور مسجد اشرف المساجد میں آپ سے خطاب کریں گے, ہم سب دوڑ دوڑ جائیں, میں بھی جاؤں گا مجلس جلدی سے ختم کروں گا, چلو جی, وہاں دیکھیں گے مولا کے سر سے خون بہ رہا ہے, زخمی حالت میں آئے, کوئی پانی لے کے آئے گا, کوئی شربت لے کے آئے گا, کوئی مرم پٹی لے کے آئے گا, کوئی سر سینہ پیٹے گا, کوئی نعرہ حیدری لگائے گا, بھائی مولا کہے گا, مولا کہیں گے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں. جی ہم کہ نہیں مولا, ہائے مولا, ہائے مولا, ہائے مولا, ہائے مولا, سر سینہ پیٹ, مولا کی بات نہیں سنے. آئیے یہ انصاف ہوگا مولا کے ساتھ؟ نہیں. اگر آج بظاہر مولا نہیں ہیں لیکن مولا کی یہ کتاب تو موجود ہے نہج البلاغہ, کم سے کم ان تین دنوں میں ہی کھول کے پڑھ لیں مولا کو کہ مولا ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے, ہم سے کہنا کیا. یعنی عجیب بات ہے کہ مولا کے ماننے والے مولا کی بات سے غافل ہو جائیں. اللہم نبہنی عن نومۃ الغافلین, مجھے غفلت زدہ لوگوں کی نیند سے نکال لے. خدا بندہ مجھے علی کا پیروکار بنا دے, مجھے نحو الاغ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دعائیں کر رہے ہوتے نا, خدا یہ دے دے, یہ توفیق دے دے. خدا کہے یہ قرآن موجود ہے پڑھو, نحو الاغ موجود ہے پڑھو. خدا مجھے افطار کرنے کی توفیق عطا فرما, افطار موجود ہے اٹھائیے کھائیے بسم اللہ. لہذا کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں علی کے کلام کا جلوہ ہماری زندگی میں نظر آئے تاکہ ہماری زندگی میں نورانی ہو سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. خطبہ نمبر 34 انٹرنیشنل جو نہج البلاغہ چھپی اس کے مطابق بھی, اور علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے مطابق بھی, اس لیے کہ نہج البلاغہ کے تقریباً 9 نسخے موجود ہیں. توجہ رکھیے گا, بین الاقوامی سطح پر ایک انٹرنیشنل نسخہ موجود ہے, اور بقیہ جو 8 نسخے ہیں وہ مختلف علماء نے ان کو جمعوری کی ہے, ترجمہ کیا ہے, کمپائل کیا ہے. ایک وہ نہج البلاغہ جو سید رضی نے کمپائل کی ہے, اس کے بعد آنے والے علماء نے اس پہ تحقیق کی اور اس کو کمپائل کیا ہے. اس میں سبیح صالح فید الاسلام ابن میثم فی ظلال الخوی ابن الحدید معتزلی شیخ محمد عبدہ ملا فتح اللہ ملا صالح, یہ 8 یوں کہوں کہ نسخے موجود ہیں. ان سب کو ایک جگہ کمپائل کیا گیا ہے انٹرنیشنل نہج البلاغہ میں, کہ اگر کہیں خطبوں کا کہیں اختلاف ہے, ایک یا دو, زیادہ ایک یا دو آگے پیچھے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ
جو معمولاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں خطبہ کا نمبر بتاتا ہوں، وہ انٹرنیشنل نہج البلاغہ سے بتاتا ہوں. اردو میں جو نہج البلاغہ موجود ہے غالباً وہ سبیہ صالحی کی ہے، جس کا ترجمہ علامہ مفتی جعفر صاحب نے کیا ہے. ان میں کبھی کبھی ایک دو خطبوں کا فرق مل جاتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں میں انٹرنیشنل جو معجم موجود ہے، ڈکشنری جو موجود ہے، اس کے مطابق پڑھ رہا ہوں. لیکن اردو میں آج میں دیکھا آیا تھا کہ وہی خطبے کا نمبر جو انٹرنیشنل نہج البلاغہ میں، وہی جناب علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے میں موجود ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارا ایک حق مجھ پر ہے اور مجھ پر تمہارا، اور تمہارا مجھ پر ہے. یعنی امام کا حق امت پر، امت کا حق امام پر ہے، اور تمہارا جو حق میری گردن پر ہے. میری سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام کی گردن پر. یہ جو بھی زمانے کا امام ہے اس پر یہ لازم واجب ہے کہ وہ امت کا حق ادا کرے. ہو نہیں سکتا کہ امت کا حق ادا نہ کرے. وہ چار حق کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو تمہیں نصیحت کرے، سمجھائے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. دو، بیت المال سے تمہارا حصہ تمہیں دے. اب اس میں گنجائش ہے ڈبیٹ کی، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا کیونکہ میں اس حصے کو ڈسکس نہیں کروں گا، اس کے بعد جو حصہ ہے اس کو زیر بحث لاؤں گا. وہ تعلیم حکم لے کیلا تجلو، تمہیں تعلیم دے، علم دے تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ، اور تمہیں ادب سکھائے تاکہ تم علم اور عمل کی دنیا میں آگے نکل آؤ. یہ چار حق ہیں امام کے، جو امام نے کرنا ہے امت کے لیے. اب امام کہتے ہیں وہ اما حق علیکم، آپ جان لو کہ علی مرتضیٰ کا اور ہر امام معصوم کا ایک حق تمہاری گردن پر ہے. یعنی وہ چار حق ہیں در حقیقت، اور یہ حق کا جملہ جو ہے میرا حق، یہ تین مرتبہ مولا علی نے پوری نہج البلاغہ میں تین مرتبہ استعمال کیا میرا حق. توجہ رکھیے گا، بہت بڑی بات ہے. کہیں مولا علی نے اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن تین مقامات پر، ان تین مقامات ایک مقام یہ ہے کہ جہاں پہ مولا علی کہہ رہے ہیں میرا حق، میرا حق تمہیں دینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غاصبان حق علی میں سے ہو جاؤ، غاصبان حق زہرا میں سے ہو جاؤ، غاصبان حق امام حسن میں سے ہو جاؤ، یا اس زمانے میں اگر جگہوں تو تم غاصبان حق امام زمانہ ہو جاؤ. اگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ مولا علی آج سے 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ دیکھو امام کا حق پہچانو کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تم پہ واجب کیا ہے. پہلی چیز مولا فرما رہے ہیں فالوفاء بالبیعۃ، پہلا حق تم پر یہ ہے کہ جو بیعت کی ہے علی کی اور امام کی، کسی بھی امام کی، اس کا حق ادا کرو، اسے پورا کرو. یعنی گویا علی اپنے زمانے کے ان افراد سے کہ جنہوں نے علی کی بیعت کا حق ادا نہیں کیا ان سے شاکی ہیں، ان سے ناراض ہیں کہ تمہیں علی کی ولایت کے لیے گواہی دینا چاہیے تھی، تم نے نہیں دی. کہتا تم نے حق ادا نہیں کیا، تم غاصب حق علی ہو. توجہ رکھیے گا، غاصب حق علی ہے مولا کے قول کے مطابق. فالوفاء بالوفاء کہتے ہیں پورا کرنے کو، بیعت کا جو حق ہے وہ پورا کرے. اور بیعت کا حق کہتے ہیں، اب مولا خود اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ بیعت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. یعنی سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یہ جو چاروں چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ بیعت کا حق ادا کرو، یعنی ڈٹے رہو، یعنی جمے رہو، یعنی استقامت. یعنی ایسا نہ ہو کہ حالات اور مشکلات کی وجہ سے تم مولا علی کی ولایت چھوڑ دو یا ساتھ چھوڑ دو یا تقیہ کر لو. اس کے بعد فرمایا والنصیحت فی المشهد والمغیب، یا نصیحت سے مراد امام کو نصیحت کرنا نہیں ہے، یا نصیحت سے مراد خیر خواہ رہنا ہے. امام مشهد والمغیب، مشهد کہتے ہیں جو چیز ظاہر میں ہو، مغیب جو چیز غیب میں ہو. امام اگر ظاہر میں موجود ہے امام کے خیر خواہ رہو، امام پردہ غیب میں چلا جائے امام کے خیر خواہ رہو. خیر خواہ سے کیا مراد ہے؟ اردو میں کہتے ہیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یعنی آپ کا خیر چاہنے والا ہوں، میں آپ کا بھلائی چاہنے والا ہوں. وہ مثلا ڈاکٹر آپ سے کیا کہتا ہے؟ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. ڈاکٹر صاحب اتنی ساری دوائیں لکھ دیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. کہتے نہیں کہتے ڈاکٹر خیر خواہ، یعنی آپ کی بھلائی، آپ کی شفا چاہتا ہوں. یہ ظاہر میں آپ کو بری لگ رہی ہے لیکن آپ کو کہانی ہے، آپ کا آپریشن ہوگا. کیوں؟ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. قبول کر لیتے ہیں. امام کے خیر خواہ رہیں، یعنی امام جو ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے ہم اس میں امام کا ساتھ دیں. ایک وقت ہے امام عملی کرنا چاہتا ہے, ہم ناک بہت چڑھاتے ہیں, ایسا کیوں ہو, یوں کیوں ہو گیا, یوں ہو, ایسا کیوں ہو گیا. توجہ کی, یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں, چھوٹے چھوٹے مجتہد کے فتویٰ میں ناک بہت چڑھانے لگتے ہیں, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں نہیں ہو رہا. امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, خیر خواہ رہو امام کے, جو امام تم سے کروانا چاہ رہا ہے اس میں اس کا ساتھ دو. یہ خیر خواہی ہے, امام ظاہر میں ہو یا امام پردے غیب میں ہو. اس کے بعد فرمایا کہ والاجابہ حین ادعوکم, جب دعوت دوں, جب پکاروں تو اجابت کرو, یعنی دعوت پر لبیک کہو, جواب دو امام کو. جب بھی امام پکارے کیا کرو, جواب دو. اور چوتھی چیز امام نے فرمائی وطاعت حین امرکم, اور جب امام تمہیں امر کرے, آرڈر کرے, حکم دے, اس کی اطاعت کرو. یہ چار چیزیں ہیں عزیزان گرامی, بس آپ کے زحمت کا تمام. آج یہ 1400 سال پہلے امام علی نے بیان کر دیا. آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے امام زمانہ کی ولایت کے معتقد ہیں الحمدللہ, جمے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, استقامت ہے, لیکن جو کام ہمیں کرنا چاہیے کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو زمانے غیبت میں پیدا ہوئے ہیں, اس میں تو امام بھی نہیں ہے, کوئی رابطہ بھی نہیں ہے, کوئی واٹس اپ بھی نہیں ہے امام سے کہ پوچھ لیں. تو اس کا مطلب ہے خدا, معذرت کے ساتھ ایک عامیانہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, خدا ہمیں رگڑا دینا چاہ رہا ہے, چلو جی رگڑا جاؤ ان شیوں کو, حالات زمانے سے رگڑ رگڑ کے پالش ہو جائیں گے. نہیں, خدا اس زمانے غیبت میں شیعیان علی کی و مسلمانان عالم کی بہترین تربیت چاہ رہا ہے, بہترین تربیت چاہ رہا ہے. جیسے ایک فوجی سخت ترین حالات اور مشکلات میں تربیت پاتا ہے تو بہترین فوجی اور سپاہی بن کے نکلتا ہے, تو خدا اس زمانے غیبت میں ہماری بہترین تربیت چاہ رہا ہے. یعنی یوں کہوں کہ خدا امام علی کے زمانے میں امام علی کا ساتھ دینے والوں سے زیادہ ہمارے لیے موقع فراہم کر رہا ہے. خدا کہہ رہے کہ تم امام علی کے زمانے میں نہیں تھے, لہذا جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تم ان سے بہتر ہو سکتے ہو. کس کے لیے؟ اپنے امام زمانہ کے لیے. تم امام حسن کے زمانے میں جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تم ان سے بہتر ہو سکتے ہو, اپنے امام زمانہ کے لیے. جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تم ان سے بہتر ہو سکتے ہو, یعنی ان سے بہتر امت بن سکتے ہو کوفے والوں سے کہ جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا اور امام حسین کے ساتھیوں کو اور خواتین کو در در پھیرایا قیدی بنا کر. خدا کہہ رہے تم امام سجاد کے زمانے میں ان کا ساتھ نہ دینے والی امت سے بہتر ہو سکتے ہو ہمارے مہدی کا ساتھ دے کر. 11 ائمہ کی امت سے بہتر امت خدا بنانا چاہ رہا ہے اس زمانے غیبت سے. یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں, ثابت کریں کہ اے خدا ہم 11 ائمہ کے زمانے کی امت سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں خدا ایسی کرنا ہے, اس کا مطلب ہے خدا کے پاس کوئی نظام نہیں ہے, بوکس نظام ہے, تھرڈ کلاس نظام ہے, جو بھی آپ تعبیر استعمال کرنا چاہیں, خدا رگڑا دینا چاہ رہا ہے شیعوں کو. نہیں, خدا کہہ رہا ہے یہ بہترین موقع تربیت ہے کہ تم اپنے آپ کو 11 ائمہ کی امت سے بہتر ثابت کرو. کیسے؟ امام زمانہ کے ساتھ دے کر, امام زمانہ کی ولایت کا ساتھ دے کر. اور کیسے ولایت کا ساتھ دوں؟ اقرار کروں, کرتا ہوں, اعتراف کروں, کرتا ہوں, اعلان کرتا ہوں, کرتا ہوں, یا مہدی پڑھتا ہوں, دعائے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھتا ہوں, لیکن یہ کافی نہیں ہے میرے بھائی, یہ کافی نہیں ہے. ولایت یہ ہے امام زمانہ کی کہ جو امام کرنا چاہتا ہے میں اس میں امام کا ساتھ دوں. اگر میں نے امام کا ساتھ نہیں دیا میں دنیا بھر کے کام کروں لیکن مجھے یہ نہ معلوم کہ میرے امام کرنا کیا چاہتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کے اہداف کیا ہیں. عزیزان گرامی, معذرت کے ساتھ میرے اور آپ کی نجات مشکل ہے, مشکل ہے, مشکل ہے. خدا را خواب غفلت سے جاگیں, امام زمانہ کی ولایت کو سمجھیں جس کو 1400 سال پہلے امام علی تمام آئمہ طاہرین کے لیے بیان کر گیا ہے. بیعت کا حق ادا کرو، امام کے ساتھ رہو، یہ وہ نقطہ ہے عزیزہ نگرانی۔ لہذا بغیر حب علی کے اگر نماز باطل ہے بقول استاد پناہیان کے، تو بغیر حب و تذکرہ امام زمانہ ماہ رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اکثر جگہ یہ جملہ تکرار کر رہا ہوں، ہم میں سے کسی نے کبھی سوچا افطار یا سحری کے موقع پر کاش کہ میرے اس دسترخوان پر امام زمانہ ہوتے؟ سوچا کبھی میں اپنے ہاتھوں سے امام کو شربت پلاتا؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کا دسترخوان حرام غذا سے پاک ہو، شبہناک چیزوں سے پاک ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام کہاں ہیں ہماری زندگی میں۔ معذرت کے ساتھ، امام آئمہ ہماری یہاں پارٹ ٹائم ہے، فل ٹائم کوئی بھی نہیں۔ اللہ بھی ہماری یہاں فل ٹائم نہیں ہے، اللہ بھی پارٹ ٹائم ہے، اہل بیت بھی پارٹ ٹائم ہے، ہماری یہاں فل ٹائم نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ 3 دن گزریں گے اس کے بعد یہ پارٹ ٹائم ختم ہو گئے، چلو جی اپنی ڈگر پہ واپس چلے جاؤ۔ ماہ رمضان میں یہ ختم ہوا، اپنی ڈگر پہ واپس چلے گئے۔ نہیں، یہ محبت کے تقاضے نہیں ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ساری زندگی جو ہے ولایت کے سائے میں گزارے۔ آپ جو ہیں، جہاں ہیں، جیسے ہیں، عہد کریں کہ آپ کی زندگی امام کے لیے خرچ ہوگی۔ آپ کے پاس جو اسکل ہے، جو مہارت ہے، جو قابلیت ہے، جو صلاحیت ہے، جو ایبلٹی آپ میں ہے، آپ یہاں سے نیت کریں کہ مولا یہ آپ کے لیے، آپ کے لیے، توجہ رکھیے گا۔ اور پھر مولا نے کہا اگر میرے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنے زمانے کے فقہا کے ہاتھوں کو مضبوط کرو۔ وہ عمل حوادث الواقع، کیسے مولا آپ تک رسائی نہیں ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں جو فقہا موجود ہیں، فقہا جامع شرائط، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرو۔ وہ عمل حوادث الواقع، یہ کسی شاعر کا، مولوی کا، ملا کا، ذاکر کا جملہ نہیں، یہ امام کے اپنے جملے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سے انکار تو نہیں ہو سکتا نا کسی کو، میرے طریقے اختلاف میں، میرے لہجے میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امام کے بیان میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ عمل حوادث الواقع فرجع فیها الی رواۃ حدیثنا، جو ہماری راوی ہیں، جو ہماری روایت کو نقل کر کے حکم خدا بیان کرتے ہیں، ان کی طرف واجب ہے تم رجوع کرو، وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں، حجت یعنی اتھارٹی ہیں، اور میں اللہ کی طرف سے تم سب پر حجت ہوں۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہے مولا کائنات کے درد، کہ جس کی وجہ سے مولا کائنات راہ کی تاریکیوں میں جا کر کنویں میں مردے کے روتے ہیں۔ کوئی علی کو سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی علی کے درد کو درک کرنے والا نہیں ہے۔ آج علی ایک روز کا اور مہمان ہے، اور ایک کس کا، سورج طلوع ہونے سے پہلے علی اس دنیا کو داغ مفارقت دے جائے گا۔ شب 19 مولا نے اپنی صاحبزادے کے گھر میں گزاری۔ مولا علی بار بار پوچھتے تھے آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سی تاریخ ہے؟ کیا مولا علی کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، یہ عشق کا مزاج ہے۔ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر رہ گئی، پھر پوچھتے ہیں بیٹا کیا ٹائم ہو گیا؟ ارے والد صاحب آپ نے ابھی تو گھڑی دیکھی ہے۔ یہ عشق ہے، علی کا عشق ہے خدا سے ملاقات کے لیے، آج کون سی تاریخ ہو گئی، بار بار پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر جب صاحبزادی کے گھر میں موجود ہیں تو عبادت کر رہے ہیں علی مرتضیٰ، اور بار بار آسمان کی طرف نگاہیں ہیں کہ وہ وقت ملاقات تو نہیں آیا، کتنا قریب رہ گیا۔ اور جب افطار کا موقع آیا تو ام کلثوم نے دودھ بھی پیش کیا اور نمک بھی پیش کیا۔ ایک دفعہ مولا نے کہا بیٹا ایک چیز اٹھا لو، ام کلثوم دودھ اٹھانا، نمک اٹھانا چاہتی تھی، لیکن مولا نے کہا کہ دودھ اٹھا لیا جائے۔ علی نے کبھی دو چیزوں کے ساتھ افطار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بس عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب علی دروازے سے جا رہے تھے تو مرغابیاں روک رہی تھیں، معلوم ہے شاید ان مرغابیوں کو کیا قیامت ہونے والی ہے۔ उसके बाद कुंडी में आपकी अबा अटक गई, जो कुंडी ये बेजबानी से कह रही मेरे मौला अब न जाओ। बस अजीदानी गरमी गुलदस्ते अजान पर मेरा मौला पहुंचा। कूफे वालों ये आखिरी अजान है अली मुर्तजा की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अरे अजान दी, उसके बाद आकर लई को जगाया कि उठ नमाज पढ़ ले, वो औंधा लेटा हुआ था। उसके बाद नाफला नमाजों का सिलसिला शुरू हुआ। अजीजाने गिरामी, अभी पहली रकत का सजदा था कि एक आवाज फिजा में गूंजी, एक अली की आवाज गूंजी कि कसम खुदा की अली मुर्तदा कामयाब हो गया। फुस्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाहु अकबर। एक दरो दीवार हिलने लगे, अरे आसमां से मर्सिया पढ़ते हुए जिब्राइल चीख उठे, तहदमत वल्ला अरकानुल हुदा कुतल अलीयुल मुर्तदा। अरे अरकान हिदायत गिर गए, अरे अली मुर्तदा शहीद हो गए। अजरुकुम अल्लाह, बस अदादारो। इमाम हसन दौड़े हुए आए, एक दफा देखा बाबा दोनों हाथों से सर को पकड़े हुए हैं। इमाम हसन ने बाबा को अपने जानों पे लेटा लिया, बाबा की जख्मी हालत देखी, हसन से बर्दाश्त न हुआ, एक दफा गिरिया करना शुरू किया। एक दफा हसन के चंद कतरे मौला की सूरत पर गिरे, आंखें खोली, कहा बेटा हसन गिरिया न करो, ये छोटी सी तकलीफ है, इसलिए कि मेरे सामने तुम्हें नहीं मालूम कौन कौन खड़ा है, मेरे भाई रसूल अल्लाह आए हैं, मुझे सलाम कर रहे हैं। अरे मेरी शरीके हयात, अरे फातिमा जहरा मुझे लेने आई है। अजरुकुम अल्लाह, अदादारो। फातिमा जहरा उस मंजर को देख रही हैं, अली पे क्या क्या सितम नहीं टूटे, अरे ये 25 साल अली ने कैसी गुर्बत में गुजारे हैं। अदादारो, उसके बाद मौला अली ने बैठ के नमाज पढ़ी, इमाम हसन ने नमाज जमात कराई, अब सहारा देकर ले जा रहे हैं मौला अली को। एक दफा बिना पर रिवायत मशहूर यह है कि असहाब को रोक दिया, कहीं ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाजें इन असहाब के कानों में न जाएं। मैं कहूं मौला ये कूफा है, रात की तारीकी है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम दारुल अमारा में मौजूद हैं, यहां कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, लेकिन मौला नहीं चाहते। मौला जरा 61 हिजरी के कूफे में आ जाना, अरे यही ज़ैनब होगी बेमकनाऊ चादर। अजरुकुम अल्लाह, बैतुल शरफ में मौला को लाया गया, तबीब को बुलाया गया, तबीब ने एक दफा अली के सर का मुआयना किया, अमामा उठा के फेंक दिया, कहा कि अब दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। अल्लाह अकबर, ये सुन्नत। असाब रोने लगे। उसके बाद खलबत हुई तो शहजादियां अली के पास आ गई। अब जैनब ने अजीब मंजर देखा कि के सर पर पट्टी बंधी हुई है। एक दफा जनाब जैनब ने गिरिया शुरू किया, अली से जनाब जैनब का गिरिया बर्दाश्त न हुआ। अरे कहा जैनब गिरिया न करो, मैं कहूं अली रात की तारीकी में चादर में मलबूस जैनब का गिरिया बर्दाश्त न हुआ। अरे करबला और कूफा में यही जैनब होगी, अरे चिल्लाए जैनब अबे भाई का सर कट रहा होगा, अली कैसे बर्दाश्त करेंगे आप ये। अजरुकुम अल्लाह, असबत में नुबाता कहते हैं, मैं मौला की खिदमत में पहुंचा, मौला पर बेहोशी तारी थी, एक दफा मौला के सर पर एक पट्टी बंधी थी, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये पट्टी जहर की वजह से पीली है या मौला की रंगत पीली है। बस अदादारो, तबीब ने इतना कहा था, अगर हो सके तो अपने मौला को ज्यादा से ज्यादा शीर पिलाओ, बस ये सुनना था। पूरे कूफे में ये खबर फैल गई, इमाम हसन के कानों में आवाज आई कि गली के बाहर शोर हो रहा है। अब जो जाके देखा, छोटे छोटे बच्चे हाथों में शीर के खूसे लिए अली के दरवाजे में खड़े हैं। अरे हमने सुना है हमारा मौला, उसे शीर की जरूरत है, हम शीर लेकर आए हैं। हाय अली मुर्तजा, अरे यतीमा ने कूफा शीर लेके आए हैं, मगर हाय करबला, हाय कूफा और शाम के बादार, अरे बच्चे पानी मांगते रहे कोई पानी।